والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری یہ موجودہ نشست جو ماہوار یعنی ہر مہینے ہم الحمدللہ منعقد کر رہے ہیں، آج ہمارا تیسرا اجتماع ہے اس حوالے سے، لیکن آج کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یوم شہادت امام علی علیہ السلام، تو اس وجہ سے جو گفتگو ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی اس کو اس جگہ پر روکتے ہوئے آج صرف یہ مقصود ہے، مین انٹینشن ہمارا یہ ہے کہ جو بھی بات کی جائے وہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کی جائے اور ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے علمی اور تربیتی موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. بیسیکلی ایک چیز کہ جو ہمیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے وہ یہ کہ ہماری اس قسم کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ در حقیقت اپنے گھر میں حکومت اسلامی بنانے کے لیے، یعنی کہ میں کس نیت سے یہ بات کر رہا ہوں آپ سے، شاید جس طریقے سے دین ہم کو سکھایا جاتا ہے اس میں ایک پہلو بہت زیادہ مسنگ ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ صرف انسان کا اچھا ہونا یا انسان کا عبادت گزار ہو جانا یا انسان کا دینی اعتبار سے پڑھا لکھا ہونا یہ کافی نہیں، بلکہ پورا نظام اور پورا سیٹ اپ اچھا ہونا چاہیے. یعنی اس چیز کی تاکید جو ہے وہ ہمارے پاس عام طور سے نہیں ہوتی، یا اگر ہم اجتماعی حوالوں سے بات کرتے بھی ہیں تو ہم فقط یہ کہتے ہیں کہ جی ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کی حمایت کر دو. نہیں، اصل چیز کیا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں معاشرے کا پورا ظرف سمجھتے ہیں، برتن ہوتا ہے ظرف کے، یعنی ظرف معاشرے کو صالح ہونا ضروری ہے، یہ انتہائی اہم. اور اگر آپ لوگ میری بات پر یقین کریں تو میں یہ ایک دم سکون اور اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر معاشرے کا ظرف صالح نہیں ہے انسان کی صالحیت بہت مشکل ہے. یعنی اگر معاشرے کے اندر چیزیں نیک نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، انسان کا اس معاشرے میں رہتے ہوئے پاک اور صالح ہونا بہت مشکل کام ہے. یعنی اس چیز کو خاص طور سے علماء میں جس شخصیت نے سب سے زیادہ اجاگر کیا اور پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا وہ آیت اللہ خمینی تھے، کہ جنہوں نے اس بات کو بہت زیادہ اجاگر کیا اور تقریباً 15 سال دروس دیے حوزے میں، کہ جو ان کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا تقریباً، کہ پیغمبر اکرم ائمہ طاہرین علیہم السلام اولیاء خدا، پیغمبر کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ احکامات شریعت بتائیں اور اس کے بعد گھر میں جا کے بیٹھ جائیں، بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو بتائیں اس کو معاشرے میں نافذ کریں اور کرائیں. تو بیسیکلی یعنی کہ تھیم کیا ہے اس طریقے سے بات کرنے کی، اور اس میں خواتین کو ساتھ ملانے کا بھی بیسک پرپس کیا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے اگر معاشرے میں یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے گھروں میں حکومت اسلامی قائم کریں، کہ کم از کم اس حد تک اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں، اس حد تک اپنی ذمہ داری کو انجام دیں. ٹھیک ہے، یہ مین انٹینشن ہے. اور اس حوالے سے یعنی کہ اس حوالے سے جو چیز ہے وہ یہ کہ بنیادی تربیتی امور، علمی امور، کہ اس قسم کی چیزیں کہ جو اپنے گھروں کو ایک بہتر اسلامی شکل میں لانے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. تو اس بات کو یقیناً اپنے مد نظر رکھیں کہ ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ آج کا دن ایک خصوصی واقعے کے ساتھ مربوط ہے، تو کچھ نہ کچھ باتیں اس حوالے سے بھی और आप लोगों ने मुझे यहाँ एक तरीके से कुर्सी में बैठा दिया, वरना मैं ये सोच के आया था कि सबसे पहले आप लोगों से ये बात पूछूंगा कि जिस जिस को इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई वाकया याद है वो एक एक वाकया सुनाए, क्योंकि हमारे पास होता यह है कि बेसिकली कहने सुनने की सारी जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी जाती है जो मेंबर पे बैठा होता है, और ज्यादातर सामेईन जो है वो गुफ्तगू सुनते हैं और बाहर जाके उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत के जाहिर है कि जिसके बारे में ये कहना गलत हरगिज नहीं होगा कि दीन की बुनियाद आपकी विलायत पर है। अच्छा, मैं इसके थोड़ी सी एक तशरी करूं इस जुमले की। बाज़ औक़ात ये बात कही जाती है कि कलेमे के बारे में, और ये चीज मैं आपको बता दूं कि कलेमा बहरहाल ऐसा नहीं है कि कलेमा इन ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अगर जबान से पढ़ा जाए और बाकायदा अलल ऐलान पढ़ा जाए तभी इंसान मुसलमान होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इसी वजह से बाज़ लोग जनाब अबू तालिब को मुसलमान कबूल करने को तैयार नहीं होते कि उन्होंने अलल ऐलान कलमा नहीं पढ़ा। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जो कलमा पैगंबर अकरम पढ़वाते थे लोगों से जो नए नए मुसलमान होते थे, उस कलमे की कोई बुनियाद कुरान करीम में है जहां से कलमे के बुनियादी अरकान को समझा जा सकता है? तो इस हवाले से हमारे सामने एक वाकया आता है जो कुरान करीम में बयान हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों के मुकाबले में, और ये वाकया कुरान करीम में कम से कम 3 मरतबा रिपीट हुआ है। सूरह ताहा में है, सूरतुल आराफ में है, 3 मरतबा रिपीट हुआ। और जिस जगह पर आयत जादूगरों के ईमान लाने या मुसलमान होने का बयान करती है वो जुमला भी तीनों वाकयात में आया है बाकी तरतीब के साथ। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून, और सूरह ताहा में है रब्बे हारून व मूसा, हारून पहले मूसा बाद में, तीनों जगह यही है। ईमान लाने के लिए पहले रब्बिल आलमीन या बिल्ला, उसके बाद दूसरे मरहले पर मूसा, तीसरे मरहले पर हारून, यह कलमा और यह ईमान की बुनियाद कि असल ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। लेकिन मिसाल के तौर पर खुदा को वो भी एक तरीके से मान रहे हैं कि जो बुत परस्ती कर रहे हैं, जो बुतों की पूजा कर रहे हैं, खुदा को वो भी मान रहे हैं जो अकीदे तसलीस के कायल हैं, ट्रिनिटी के कायल हैं। सब लोग कोई खुदा को भगवान कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई होली गोस्ट कह रहा है, इस तरीके की सारी बातें हो रही हैं। तो असल मसला यह है दीन में, दीन में मसला खुदा को मानना नहीं है, बल्कि दीन का मसला खुदा को उस तरीके से मानना है जैसे खुदा चाहता है। ठीक है, यहीं से मैं इंशाअल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम के उससे मरबूत होता चला जाऊंगा। दीन का मसला ये नहीं कि मैं खुदा को मानता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूं, नहीं। दीन का मसला ये है या दीनदारी ये है कि खुदा को उस तरीके से माना जाए जैसा खुदा चाहता है। अब वो तरीका कहां से पता चलेगा? वो तरीका हुज्जत खुदा से पता चलेगा, खुदा के नुमाइंदे से। तो अगले मरहले पे कौन है? मूसा। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, अब रब्बिल आलमीन है कौन? फिरौन भी तो अपने को कह रहा है ना रब्बुकुम अला, ये रब्बिल आलमीन या उसका नुमाइंदा? नहीं, रब्बे मूसा, रब्बुल आलमीन वो है जो मूसा का रब है। ठीक है, बात यहां पर तकरीबन खत्म हो जाती है। फिर हारून की क्या जरूरत है? इसलिए कि जब नुमाइंदे खुदा की तरफ आप रुजू करते हैं, हुज्जत खुदा के पास जाते हैं, तो हुज्जत खुदा की पैरवी और इत्तबा में भी बहुत सारी शामिलें करती हैं। बात दुरुस्त है? کہ جس طریقے سے کہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے آپ جائیں تو پیغمبر اکرم کی اتباع کے لیے بھی ان کے پاس جائیں, ان کے پاس جائیں. جیسے مثال کے طور پر مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کے لیے اصحاب کی طرف رجوع کرو, ایک گروہ کہتا ہے پیغمبر کی اتباع کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع کرو. یہ ڈویژن ہے یا نہیں مسلمانوں؟ تو صرف حجت خدا پر پہنچ کے بھی بات ختم نہیں ہوتی, بلکہ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی اتباع کس رستے سے کی جائے. وہاں ہے ہارون, کہ اللہ کو اس طریقے سے قبول کرنا ہے جیسا موسیٰ نے اپنے عمل اور اپنی تعلیمات سے بتایا, اور موسیٰ کی پیروی ایسے کرنا ہے جیسے کہ ہارون نے کی. یہ ہے آپ کا کلمہ, یہ ہے آپ کا ایمان. اور یہ حدیث ان تین حدیثوں میں سے ایک ہے, یعنی کہ وہ شخصیت کے جس کے بارے میں اصحاب پیغمبر نے یہ کہا کہ علی بن ابی طالب سے زیادہ کسی بھی پیغمبر کے قریب ہونے والے شخص کے فضائل بیان نہیں ہوئے زبان پیغمبر سے. لیکن جب صحیح بخاری مرتب کی گئی تو اس ہستی کے حوالے سے صرف تین حدیثیں پائی جاتی ہیں. پوری بخاری میں تین حدیثیں ہیں صرف فضائل امیر المومنین علیہ السلام سے. اور ان تین حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اے علی, تم کو مجھ سے وہی نسبت و منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس آیت کو اور اس حدیث کو اگر آپ ملائیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کو ایسے ماننا ہے جیسے محمد نے مانا اور بتایا, اور محمد کے پیچھے ایسے چلنا ہے جیسے کہ علی نے چل کے دکھایا. یہ خود نص سے قرآن ہے جہاں سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کلمہ صرف پیغمبر پہ اینڈ نہیں ہوتا, بلکہ پیغمبر کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ پیغمبر کے پیچھے چلا کیسے جائے, پیغمبر کی اتباع کیسے کی جائے, پیغمبر کو فالو کیسے کیا جائے. تو وہاں پر یہ آیت ہمارے لیے رہنما ہے کہ رب العالمین آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون وہ ساحران جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اگر اپنے ایمان کا اعلان کرنا ہے تو اس میں تین ارکان ہونے ضروری ہیں, تین پلرز ہیں جن پر ایمان کی بنیاد عمارت پوری کھڑی ہوتی ہے. بیس ایمان باللہ ہے, خدا کو ماننا پیغمبر کے طریقے سے, پیغمبر کی اتباع کرنا وسیع پیغمبر کے طریقے سے, اور کوئی رستہ نہیں. اس حوالے سے آج کا دن کیونکہ شہادت کا دن ہے تو ایک ایسا واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں کہ جس سے ہم شہادت کے حوالے سے بھی کچھ مربوط ہو جائیں اور یہ بات ہمیں اور زیادہ سمجھ میں آئے کہ امام علی علیہ السلام کو جب ضربت لگی ہے 19 رمضان کو اور آپ کو گھر لے جایا گیا ہے تو اس وقت آپ کے چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے اور ساتھ چل رہے تھے, لیکن گھر پہنچتے وقت امام حسن علیہ السلام نے امام علی کے حکم کے مطابق اصحاب کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا اور کہا کہ آپ کی آمد کا, آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ, لیکن اب آپ لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیے. سب لوگ چلے گئے. ایک امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے جن کا نام تھا سعد بن سوہان, وہ وہاں سے نہیں گئے بلکہ دروازہ بند ہو گیا, دروازے پہ بیٹھے. اور تھوڑی دیر بعد پھر امام حسن علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا کہ سعد بن سوہان جو ہے وہ دروازے پہ بیٹھے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں تھا کہ ہم نے آپ لوگوں سے کیا کہا تھا؟ تو رو کے کہنے لگے کہ میرا دل یہاں سے نہیں جاتا. और वाकई अगर किसी भी हजरत खुदा से इंसान का ताल्लुक है बा मारिफत तो दिल जुदा नहीं होता। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए, इजाजत ली जनाब अमीरुल मोमिनीन से और उनकी इजाजत से उनको अंदर बुलाया। उस वक्त वो कहते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को इस हाल में देखा कि आपके सरे अकदस पर जख्म पर जर्द रंग का कपड़ा बना हुआ। तो कहते हैं कि मेरे लिए ये फर्क करना मुश्किल था कि कपड़े की जर्दी ज्यादा है या इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे की जर्दी ज्यादा है। उस वक्त उन्होंने गिरिया किया इमाम अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जब नजर पड़ी, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोने की जरूरत नहीं है, मेरी हालत उस शख्स की सी है, उस मुसाफिर की सी है कि जो पूरी रात सहरा में सफर करता है और सुबह होते होते अपने नख्लिस्तान तक पहुंच जाता है। और ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो जुमला है फुज़्तु बिरब्बिल काबा अजीब तरीन जुमला है। मैं जिन मोहतरम शख्सियत के साथ मैंने वक्त गुजारा और उनसे मारिफत की बहुत बातें सीखी और जाफर साहब वो फुज़्तु बिरब्बिल काबा पर एक अजीब जुमला कहते थे, उसकी एक अजीब तशरीह बयान करते थे। एक मिसाल कहने लगे कि एक कभी आपने देखा है कि एक सर्जन है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर रहा होता है, जिस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होता है 100% कंसंट्रेटेड होता है, मुतवज्जे होता है और टेंस भी होता है हद तक, और 5-6 घंटे के बाद जब वो अपने उस ऑपरेशन में कामयाब हो जाता है तो कहता है खुदा का शुक्र है कि मैं कामयाब हो गया। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी बिल्कुल ऐसी लगती है कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी में 100% मुतवज्जे हो अपने मकसद की तरफ, जैसे उस सर्जन की मिसाल है कि अगर एक लम्हे के लिए भी उसकी तवज्जो हटेगी अपने ऑपरेशन से तो मरीज मर जाएगा, मरीज की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो कहते थे कि ये जो जुमला फुज़्तु बिरब्बिल काबा है ये इस कॉन्टेक्स्ट में समझ में आता है, ऐसा महसूस होता है कि एक ऐसी जिंदगी जो शुरू से आखिर तक 100% मुतवज्जे है अपने मकसद के लिए और जब खत्म हुई तो बेख्तियार जबान से ये जुमला निकला कि खुदा का शुक्र है मैं कामयाब हूं। तो आप फरमाते हैं कि मेरी हालत उस मुसाफिर की सी है कि जो सारी रात सहरा में चला हो और सुबह होते होते नखलिस्तान को पा लिया उसने, यानी उसने वो पानी और जो खुशगवार मकाम उस तक पहुंच गया। तो उस वक्त इन्होंने सहसा इब्ने सोहान ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कुछ बताएं मुझे, कोई नसीहत करें, कोई हदीस सुनाएं। तो आपने फरमाया कि एक पैगंबर अकरम मुश्तमिली कलमात के बाद के पैगंबर अकरम ने एक दफा मुझसे कहा कि अली मस्जिद में जाओ और ये ऐलान करो, लोगों को जमा करो और ये जुमला सुनाओ कि खुदा की लानत, खुदा और मलाइका की और अंबिया की लानत है उस गुलाम पर जो अपने आका से फरार करे और उसका हक ना अदा किया। खुदा की नबियों की और मलाइका की लानत हो उस मजदूर पर, यानी उस शख्स पर कि जिस पर आजिर और अजीर का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि आजिर का मतलब है कि कीमत दी, एक किसी ने एक काम किया और उसने उसकी कीमत नहीं लौटाई, यानी उस पर लानत हो कि जिसने जिससे कोई चीज वसूल की और उसकी कीमत उसको ना दी, उजरत ना अदा की, और खुदा की लानत हो और मलाइका की लानत हो उस फर्जंद पर जिसने अपने वालिदैन का हक ना अदा किया और अपने वालिदैन से आप हो गया। امام علی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ جملے جا کے لوگوں کو بتاؤں اور سناؤں، اور لوگ اگر مجھ سے پوچھیں کہ وہ آقا کون ہے، وہ آجر کون ہے، وہ باپ کون ہے، تو میں کیا بتاؤں گا؟ کہ جس کا حق ادا نہ کرنے پر خدا اور ملائکہ کی اور سب کی لعنت. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یا علی کہہ دینا کہ وہ آقا کہ جس کے غلام کے حق نہ ادا کرنے پر لعنت ہے وہ میں ہوں، یعنی پیغمبر. وہ آجر جس کی اجرت نہ دیے جانے پر خدا اور ملائکہ کی لعنت ہے وہ میں ہوں، اور وہ باپ کہ جس کا حق ادا نہ کرنے پر اس کے بیٹے پر لعنت ہے وہ میں ہوں. یعنی آپ ایک چیز غور کیجیے گا کہ جب ایک انسان اس زندگی سے جا رہا ہوتا ہے، ویسے زندگی میں ہم بہت ساری باتیں دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن جب ہم زندگی سے رخصت ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی قریبی اور عزیز ہم سے نصیحت کی درخواست کرے، تو جو موسٹ ویلیویبل پیس آف ایڈوائس ہے وہی اس کو دیں گے. تو یہ موسٹ ویلیویبل پیس آف ایڈوائس ہے کہ زندگی گزارنے کا راستہ رسول خاتم کا راستہ ہے، اور جس نے اس راہ کو چھوڑا وہ خسارے میں. اور یہ جملے خود پیغمبر اکرم نے اپنے انتقال سے بھی قبل فرمائے تھے اصحاب سے، اور یہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑائی اور تکبر کی بات نہیں ہے، یہ بیان حق ہے کہ تم لوگ اس بات سے متوجہ رہنا کہ رستہ فقط میرا ہے اور کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے نجات کا، کہ جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیا، میں نے جس قرآن کے ذریعے سے تم کو ہدایت کی، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ جو تم کو نجات دے گا. اور یہی جملہ امام علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے قریب ترین صحابی سے بیان کر رہے ہیں. لیکن اس حدیث میں ایک بڑا لطیف پہلو ہے، غلام اور آقا، آجر اور اجیر، باپ اور بیٹا. یعنی پیغمبر اکرم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم اپنی زندگی میں مجھ سے تین طریقوں سے جڑ سکتے ہو، رستہ میرا ہی ہے، لیکن اس رستے پر آنے کے تین طریقے ہیں. یا مجھ سے آقا اور غلام والی ریلیشن شپ قائم کر لو، یا مجھ سے آجر اور اجیر والی ریلیشن شپ بنا لو، یا میرے ساتھ باپ اور بیٹے کا تعلق پیدا کر لو. کہ جب تینوں مواقع پر اپنے آپ کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ آقا بھی میں ہوں، وہ اجرت کا حقدار بھی میں ہوں، اور وہ باپ بھی میں ہوں، یعنی ہے یہی رستہ، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن اس رستے پر آنے کے تین طریقے ہیں. اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم پیغمبر اکرم سے اور اہل بیت علیہ السلام سے کس طریقے سے قریب ہوتے ہیں. غلام اور آقا والی ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. غلام اور آقا کی ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے؟ کہ جو کہا وہ کرنا ہے، بس میری کوئی مرضی نہیں، میں کوئی مرضی نہیں رکھتا آپ کی مرضی کے آگے، اور بس جو آپ کہیں گے میں کروں گا. آجر اور اجیر کی ریلیشن شپ کیا ہے؟ کہ آپ نے ہمارے لیے محنت کی ہے، آپ نے ہمارے لیے مشقت اٹھائی ہے، ہمارا فرض ہے کہ آپ کے جو محنت اور مشقت ہے اس کا بدلہ آپ کو دیں. باپ اور بیٹے کی ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے؟ باپ اور بیٹے کی ریلیشن شپ یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے ہوں، اس کی مزدوری اور اس کی قوت نہیں، میں اس سے ہوں، اور جو کچھ ان کا ہے وہ میرا ہے. تو اگر ہم پیغمبر اکرم سے باپ اور بیٹے والی ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اسلام میرا ہے. یہ نہیں کہ میں اسلام پر عمل کرنے کے بعد کہوں گا جنت مل جائے گی، دوزخ سے بچ جاؤں گا، یہ وہی آجر اور اجیر والی بات ہے. جہنم کے خوف سے یہ غلام اور آقا والی بات ہے. نہیں، دین میرا ہے، इसलिए कि ये मेरे बाप की मेहनत है, इसलिए कि ये मेरे बाप ने इसमें अपना खून जिगर सर्व किया है, ये मेरा है, उसको अपनी मिल्कियत समझना, ये बाप और बेटे। तो ये हमारी हमारा चॉइस है हमारी। कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तकरीबन आखिरी जो हदीस है शायद इलावा वसीयत नामे के वो ये, और हम इस एतबार से बदकिस्मत हैं कि नमालूम ये सब चीजें हमको क्यों नहीं पढ़ के सुनाई जाती। और ये मैंने जहां से नकल किया आयतुल्लाह जवादिया अमली की किताब है अहकाम इबादात, वहां से ये आपके लिए नकल किया है कि, और इसमें जाहिर है कि जो चीज है हमारे लिए और जो सासा इब्ने सौफान के हवाले से बात बयान की कि अगर हम वाकयन शिया अली अलैहिस्सलाम हैं, अगर हम वाकयन उनके चाहने वाले हैं, तो चाहने वाला वो होता है कि जिसका दिल अपने इमाम से जुदा नहीं होता। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे बज़ाहिर, लेकिन गौर कीजिएगा इस पे। ये जो शहादत और विलादत की तारीखें होती हैं ना, ये उन लोगों के लिए होती हैं कि जो आम तौर से मुतवज्जे नहीं होते, जो 24/7/365 अपने इमाम के साथ होता है, उसके लिए तारीखों की कोई स्पेशल वो चीज नहीं है। किसी भी वक्त उसका दिल इमाम से जुड़ा नहीं होता। कि हम कहते हैं फकत किस रमजान आएगी तो इमाम अली का जिक्र करेंगे, 13 रजब आएगी तो इमाम अली के लिए कसीदे पढ़ेंगे, ये उनके लिए कि जो आम तौर से मुतवज्जे नहीं है। एक हकीकी शिया के लिए ये नहीं है कि 13 रजब और 21 रमजान फकत 2 दिन है साल में कि जिसमें इमाम अली को याद करेंगे, बल्कि असल शिया वही है कि जिसकी मिसाल इन हजरात जो यकीनन गिनती उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग थे इमाम अली के असाब में, इस क्वालिटी के अफराद। लेकिन ऐसे इसको शिया कहते हैं, इसको मोहब्बत करने वाला कहते हैं मासूम से। ये हमारे जैसे नहीं कि जो साल में फकत 2 दिन याद बरपा करते हैं, बाकी उसके बाद हमें खबर नहीं होती, फिक्र नहीं होती कि इमाम अली क्या कहते रहे, इमाम अली क्या बताते रहे, इमाम अली क्या सुनाते रहे और हम कहां जा रहे हैं। इसको शिया नहीं कहते। तो मैं अब थोड़ा सा ये इब्तदाई जुमले जो थे आज की तारीख की मुनासिबत से क्या कि जरूरी हैं, और अब कुछ बातें ये किताबें जो मेरे पास हैं, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि इसका उर्दू तर्जुमा हो जाए इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। ये एक बहुत काबिल कदर कोशिश है, सैयद मोहम्मद दश्ती एक आलिम है ईरान के, उन्होंने 14 मासूमीन के तमाम अकवाल और आसार को जमा किया है और अलग अलग उसको कंपाइल कर दिया है मौजू के हवाले से। यानी जनाब सैयदा ने मिसाल के तौर पर उनके कितने आसार हैं हर किस्म के अकवाल और वाकयात और सारी चीज़ें एक वॉल्यूम। इसी तरीके से तमाम आइम्मा के इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने जो पूरी लिखा है उसके 14 वॉल्यूम्स हैं, बुक्स लाइक दिस, ऐसी 14 किताबें। तो उसमें से मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। और जैसे हमारा एक मेन टॉपिक क्या था, तरबियत के हवाले से, तो पहले तरबियत के हवाले से और आखिर में एक मुझे मौका मिला तो आपके इल्मी कमालात की जो इल्मी गुफ्तगू है उसके हवाले से एक दो छोटी छोटी बातें सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जब बयान करते हैं तरबियत, तो पहली चीज जो बयान की गई और बड़ी अहम है, बहुत अहम है, मैं ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला आपको सुनाऊं और फिर उसकी थोड़ी सी तशरीह करूं। ला तुक्सरु औलादकुम अला आदाबिकुम फइन्नहुम मखलूकून लिज़मानिन गैर ज़मानिकुम। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डेलिकेट, मैं इसको कहूंगा बहुत डेलिकेट है ये जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बात बयान की। ला तुक्सरू, तुक्सरू क का मतलब बजाहिर ये लगता है कि डू नॉट कट देम ऑफ अला आदाबिकुम टिल द लिमिट्स ऑफ योर ओन मैनर्स, यानी अपनी औलाद को जब आदाब सिखाओ, अदब सिखाओ, मैनर्स सिखाओ, तरीके सिखाओ, तो उनको अपने मौजूदा मैनर्स पे ना रोक दो। इन्हें बस जितना तुम्हारे माशरे में है, जितना तुम्हारे माहौल में है, जितना तुम्हें पता है, उससे ज्यादा कुछ ना बताओ, ये कुछ ना हासिल करने दो। इन्हें हमारे माशरों में एक चीज क्या होती है, बहुत कॉमन है, कि मेरी औलाद अगर मेरे जैसे काम नहीं करता, मिसाल के तौर पर हलाल हराम नहीं, इन्हें बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है, मैं उससे नाराज हूँ। अगर मेरा फर्जंद वो सारी चीजें नहीं करता जो मेरे घर वाले या खानदान वाले नहीं करते, मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। आप फरमाते हैं कि ये बिल्कुल गलत तरीका है, उनको अपने आदाब की चार दीवारी में बंद करके लिमिट ना कर दो। क्यों? فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرَ زَمَانِكُمْ, क्योंकि ये पैदा किए गए हैं, खल्क किए गए हैं उस जमाने के लिए कि जो तुम्हारा जमाना नहीं है। आदाब की बात है, ये मैनर्स की बात है, ये बहुत, इसीलिए मैंने कहा बहुत डेलिकेट है, इसमें दीन नहीं आता, मैनर्स की बात है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि अब हम नाराज हो जाएं कि जनाब हमारा बच्चा जो है, हम तो हाथ से खाना खाया करते थे, अब ये छुरी कांटे के बगैर नहीं चलता। हमने तो सारी जिंदगी जो है वो मिसाल के तौर पर जमीन पर तोशक लगा के और गिलाफ लगा के सोए, अब इसको बेड के बगैर गुजारा नहीं होता। थिंग्स लाइक दैट, ये है वो बातें, इसमें दीनदारी नहीं है। या ये कि हम तो हमेशा दस्तरखान पर, जमीन पर दस्तरखान लगा के खाना खाते थे, अब ये टेबल कुर्सी पर जिद करता है। तो इसको अपनी औलाद को इस दायरे में ना बंद कर दो जो तुम्हारे अपने मैनर्स थे। क्यों? इसलिए कि तुम किसी और जमाने के लिए पैदा किए गए थे, ये किसी और जमाने के लिए खल किए गए। लीव फ्लेक्सिबिलिटी, मैनर्स जरूर सिखाइए लेकिन मैनर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ताकि अगर जमाने में या हालात में तब्दीली आए तो वो अपने आप को उसके लिहाज से एडजस्ट कर सके। और इसके अंदर जो मैं बार बार एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, डेलिकेट, क्यों डेलिकेट है? कि उसे इस बात की तमीज हो कि अगर मैं एक सेट ऑफ मैनर्स से दूसरे सेट ऑफ मैनर्स की तरफ जा रहा हूं तो कहीं हराम में खुदा की हुदूद को तो नहीं क्रॉस कर रहा। यह है डेलिकेसी। यानी मिसाल के तौर पर दस्तरखान पर बैठ के खाना खाना और मेज कुर्सी पर बैठ के खाना खाना, अब यहां आपको यह देखना पड़ेगा कि कहीं हराम तो नहीं मुर्तकिब हो रहा। अगर नहीं पबेरा, कोई मसला नहीं। हमने सारी जिंदगी कुर्ता पजामा पहना, ये पैंट शर्ट की तरफ आ रहा है। पैंट शर्ट और कुर्ते पजामे में कुछ नहीं है। जो लिबास के तरीके बयान किए गए हैं, लिबास के तरीके क्या बयान किए गए हैं? पाक हो, गस्बी ना हो, सतर पोश हो, ये लिबास के तकाजे हैं। यानी लिबास जो हो पाक हो, उसमें मिसाल के तौर पर पाक में, और जो मर्दों के लिए मिसाल के तौर पर हराम है रेशम, सोने के तार और ये सब चीजें, गस्बी ना हो। और ये एक ऐसा मसला है हलाल और हराम के हवाले से कि हम आम तौर से हलाल और हराम के जाहिरी पहलू पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बातिनी पहलू को बिल्कुल नेगलेक्ट कर जाते हैं। यानी हमें इस बात पर बहुत ज्यादा फिक्र होती है कि जबीहा किस किस्म का है, इस बात की फिक्र नहीं होती कि जिस माल से खाना खरीद रहा हूं वो किस किस्म का है। ये तहारत का बातें है कि इंसान का माल पाक हो, ये बातें है तहारत है, इसकी तरफ फिक्र नहीं होती क्योंकि उसमें झूठ तो नहीं शामिल, उसमें गस्ब तो नहीं शामिल, उसमें फरेब व दरोग तो नहीं शामिल। ये सब चीजें माल को नापाक बनाती हैं। हम इसमें अपनी पूरी दिक्कत सर कर रहे होते हैं, जबीहा एक रग कटी, दो कटी, गर्दन ऊपर से कटी, नीचे से कटी, इस पर बहुत ज्यादा जोर होता है। तो ये है वो डेलिकेसी जो हमें आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से समझ में आती है कि बच्चों को अपने आदाब में, सेट ऑफ आदाब में बंद नहीं करके रख दो कि जी इसने मेरे कबीले, मेरे कौम, मेरे आबा अजदाद के तरीकों को छोड़ दिया, ये मर्दूद है, नाखलफ है। नहीं, ये कोई बात नहीं, लेकिन इतनी तमीज उनको जरूर सिखाओ कि वो जब एक सेट ऑफ मैनर्स से दूसरे सेट ऑफ मैनर्स की तरफ मुंतकिल हो तो उसमें हराम और हलाल और जायज और नाजायज की तफरीक करने का काबिल हो। ये तरबियत देना है। ये नहीं कि हम जो थे वो दस्तरखान पे बैठते थे तो आप भी दस्तरखान पे बैठ जाएं, हम कुर्ता पजामा पहनते थे तो आप भी यही पहन लें, हम बाल ऐसे रखते थे तो आप भी ऐसे ही कर लें। ये तरबियत के हवाले से पहला और अहम तरीन नुकता। उसके बाद दूसरा एक कॉल, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बात वाज़े हो रही है ना। दूसरा एक कॉल नकल करते हैं कि मर्रू फबियानकुम बिस्सलात। अब ये देखें, अब ये जुमला कौन सा है, यानी कि इन दो जुमलों का कंपैरिजन क्या है कि एक चीज वो है जिसमें कंप्रोमाइज किया जा सकता है, वो चीज कौन सी है कि जिसमें कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं है बच्चों की तालीम और तरबियत में। ठीक है, ये है बाफहम और अकलमंद वालदैन की क्वालिटीज कि वो इन तमाम उमूर को समझते हो। हम क्या करते हैं, हम इस चीज पर डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि मेरे जैसा नहीं बन रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, मेरे खानदान के तरीकों को नहीं कबूल कर रहा, इसलिए उसको जो है ना इसको सजा दो। इस बात को का शऊर नहीं रखते कि वो कौन सी चीजें हैं कि जो कंप्रोमाइजेबल नहीं है और वहां हम हर वक्त कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। अब दूसरी बात सुनिए, मर्रू फबियान अकुम, फबियान छोटे से बच्चे को कहते हैं, कूदक जैसे फारसी में कहते हैं ना, चाइल्ड। अपने छोटे बच्चों को किसके मर्रू का जो मेरा ख्याल सही तर्जुमा है वो ये कि इनको इस रूटीन में लाओ। मर्रू बिल्लाव किरामा, सूरह फुरकान की आयत, कि जब उनके सामने अल्लाह के बंदों के सामने कोई भी लहव और बेहुदा बात आती है तो उसके सामने से बाकरामत गुजर जाते हैं। बाकरामत यानी अजमत के साथ गुजर जाते हैं, वो चीज उन पर असरअंदाज नहीं होती। तो अपने बच्चों को इस रूटीन में लाओ। किस रूटीन में लाओ? नमाज के रूटीन में। अभी क्या जुमला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज को बच्चों की जिंदगी में दाखिल करो कि उनका रूटीन बने। रूटीन में उठना है, बैठना है, स्कूल जाना है, खेलना है, कूदना है। आप फरमा रहे हैं अपने बच्चों, जैसा मैंने कहा सबियान जो है सभी एक छोटे बच्चे को कहते हैं, बड़े को नहीं कहते, जवान को नहीं कहते, बालिग को नहीं कहते। मर्रू सबियानकुम बिस्सलाते इज़ा बलग सबअ सिनीन, जब 7 साल का हो जाए। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसके रूटीन में नमाज को शामिल होना चाहिए। ये वो चीज है जो कंप्रोमाइजेबल नहीं है। कंप्रोमाइजेबल वो है जिस पर हम मुसीबत खड़ी कर रहे होते हैं बच्चों की, वो कंप्रोमाइजेबल है, ये नहीं है। उसके बाद वज़रबूहुम अला तर्किहा इज़ा बलगू 9 सनीन, 2 साल इंतजार करो, 2 साल उसको नरमी से तलकीन करो और 9 साल तक पहुंचने के बाद अगर नमाज तर्क करे उसको मारो। एक जुमला में बार बार आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूं कि ये जो वेस्ट का एक आइडिया है ना बच्चों की तरबियत का, ये इवन इंसानों की तरबियत का, जिसमें से इन्होंने सख्ती वाला और सजा का पहलू निकाल दिया है, ये गैर आकलाना है, अकल के मुताबिक नहीं है। इसलिए कि बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, ज्यादातर अफराद ऐसे हैं जो सजा के खौफ से सीधे होते हैं, ये कर नहीं सकते आप, आपका माशा तबाह हो जाएगा। अगर आप सजा के खौफ को या सजा के उनसुर को, सजा के पनिशमेंट के एलिमेंट को जिंदगी में से निकाल लें, चलेगा नहीं माशाल्लाह, बिल्कुल तबाह हो जाएगा। तो अगर 9 साल होने के बाद नमाज तर्क करे उसको मारो, वज़रबू हम। लेकिन मार का भी एक तरीका होता है, मार का मतलब ये नहीं होता कि उसके हाथ पैर तोड़ना या उसको फर्श पे लिटा देना, ये नहीं, बल्कि सजा, ताकि उसे, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ताकि बच्चे को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि ये वो काम है जो मैं कर रहा हूं विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ माई पेरेंट्स, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात अच्छे तरीके से, यानी सजा का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये कि आप इस बात को अपनी औलाद के लिए बिल्कुल वाज़े कर दें कि ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है।
एक छोटा सा सवाल है, 9 साल की एज लड़की के लिए कि लड़के के?
सब के लिए।
तो लड़कों में तो 9 साल में नहीं, वाजिब नहीं होती,
वाजिब का ये बात ही नहीं हो रही, वाजिब की बात नहीं हो रही कि जब 7 साल का बच्चा हो, लड़का या लड़की, नमाज उसके रूटीन में आ जाए, यानी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, और अगर वो लैतो लाल करे आगे पीछे हो, 2 साल सबर करो, लेकिन 9 साल का होने के बाद बी फर्म एंड स्ट्रिक्ट, फिर बात सिर्फ बताने और समझाने की हद तक नहीं रहेगी बल्कि सख्ती पर आ जाएगी। وَتَفَرَّقُوا فِي مَضَاجِعِهِمْ اِذَا بَلَغُوا 10 سِنِينَ، اور یہ بھی بڑا اہم عنصر ہے کہ اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بچوں کو اپنے ساتھ لٹاؤ اور سلاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں، یعنی کہ جیسے کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں کہ بچہ اس وقت ممیز ہو جاتا ہے، not necessarily بالغ، ممیز، ممیز کا مطلب ہے کہ جب چیزوں میں تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس وقت ان کے بستروں کو اپنے بستر سے الگ کرو، ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے؟ اب یہ ایک واقعہ ہے، میں اسی ترتیب سے چل رہا ہوں جیسے آوانا ہے اس چیپٹر میں، ایک چیپٹر صرف آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ exactly اس بیان سے مل جاتا ہے جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو سنایا تھا سورہ لقمان میں تربیت اولاد کے حوالے سے، اور ہم نے آپ کے سامنے ایک سوال بھی رکھا تھا کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے کس چیز کا دھیان رکھا جائے، اور جناب لقمان علیہ السلام کی وصیتوں سے، یہ اس آیت سے ہم نے پڑھ کے بتایا تھا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بچے کو اگر کسی چیز کی تعلیم دو تو سب سے پہلی تعلیم توحید اور شرک سے بچنا۔ اب اس حوالے سے واقعہ ایک بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ مستدرک الوسائل نامی کتاب میں، ایک واقعہ ہے کہ ایک انسٹنٹ کے جب امام علی علیہ السلام کے سامنے کون موجود ہے، جناب عباس اور سیدہ زینب، کہ ان میں سے ایک آپ کے جناب عباس دائیں طرف ہیں اور چھوٹے صغیرین، دونوں چھوٹے ہیں بھی، بڑے نہیں، امام علی علیہ السلام جناب عباس سے فرماتے ہیں قل واحد، کہ واحد یعنی جیسے بچوں میں نا گنتی سکھاتے ہیں چھوٹے بچوں، فقال واحد، انہوں نے کہا واحد، قال قل اثنان، ایک کے بعد کیا آتا ہے دو، کہو دو۔ اب جناب عباس جواب یہ دیتے ہیں استحی ان اقول باللسان الذی قلت واحدا اثنان، جناب عباس کا جواب کیا ہے کہ اے پدر بزرگوار، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ ابھی ابھی جس زبان سے واحد کہا اسی زبان سے دو کہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ابھی میں نے جس زبان سے واحد کہا ہے ابھی ابھی اس سے دو کہہ دوں، مجھے حیا آتی ہے، یہ تربیت توحید ہے، یہ ہے توحید کا وہ بیج کہ جو آئمہ علیہ السلام کی لائق اولادوں میں، یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ تمام اولادیں آئمہ کی اس معیار پہ نہیں تھیں، اس میں بھی اونچ نیچ ہے، لیکن آئمہ علیہ السلام کی لائق اولادوں میں یہ وہ چیز ہے جو آپ کو نظر آئے گی. اور ہم جناب عباس کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اور بھی کچھ سناؤں گا کہ ہم جناب عباس کو فقط وفا اور ان سب چیزوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ بحیثیت شیعہ جرم ہے کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی فکر میں محدود کر دیا ہے، نہ کہ خود کو اہل بیت علیہ السلام کی فکر تک پہنچانے کی کوشش کی. جتنا ہم سوچتے ہیں بس اہل بیت اس کے اندر بند ہیں، اتنے ہی ہیں اہل بیت، لیکن اس کی فکر نہیں کرتے کہ خود اہل بیت تک ہم پہنچیں اور اپنے آپ کو ترقی دیں اور ایکسپینڈ کریں اپنی پرسنالٹیز کو. یہ جناب عباس ہے بچپن میں، کہ جس زبان سے ابھی واحد کہا، ابھی اس سے واحد کے بعد دو کیسے کہہ دوں. یہ توحید کا عنصر، توحید کا اثر، یہ بیج ہے توحید کا، اسے کہتے ہیں توحید. اب دوسرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واقعہ، یہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اگلا ٹکڑا نہیں سنا ہوگا. امام علی علیہ السلام بہت مسرور ہوئے یہ جواب سن کے. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کے بائیں طرف تھی، پوچھتی ہیں فقالت یا ابتاہ اتحبو، اے بابا جان اتحبنا، اے بابا جان کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں؟ قال نعم یا بنی یا اولادنا اکبادنا. کبد عربی زبان میں کہتے ہیں جگر کو، اور جس طریقے سے اردو میں بھی یہ لفظ ہے جگر گوشہ، یہ اصطلاح عربی میں بھی موجود ہے. اولادنا اکبادنا، کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ہمارے جگر کی طرح ہے، یعنی میرا جگر گوشہ ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سب سے. اچھا، اور ایک چیز یہاں پر میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دینی جو تعلیمات ہیں وہ، اس میں ایک بڑا اہم عنصر یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے اپنی محبت کو ظاہر کرے. جیسے میں نے بالکل پہلے دن آپ کو بتایا تھا نا کہ باقاعدہ دعا کیا کیجیے ایک دوسرے کے لیے، صرف ہی نہیں سوچئے کہ ہاں یہ میرے قریبی ہیں تو بس میں ان کا اچھا چاہتا ہوں، نہیں، باقاعدہ دعا کریں. اسی طریقے سے دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کو ظاہر کریں. اگر زوجہ اور شوہر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کو ظاہر کریں. اس سے غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے اور ریلیشن شپ مضبوط ہوتی ہے. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، ہماری اولاد اکبادونا، میرا جگر ہے، میرا جگر گوشہ ہے. اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جملہ سنیں، یا ابتا ہو حبان لا یجتمعان فی قلب المؤمن، اے بابا جان مؤمن کے دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی ہیں. مؤمن کے دل میں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو، مؤمن کے دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی ہیں الگ الگ. کون سی دو محبتیں؟ ایک خدا کی محبت، ایک مخلوق کی محبت الگ سے. حب اللہ و حب الاولاد، کہ دو محبتیں مؤمن کے دل میں جمع نہیں ہوتی، کہ اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت. وَإِن كَانَ لَا بُدَّ لَنَا، اور اگر ایسا ہے، اور اگر ایسا ہے کہ دل میں خدا کی محبت بھی پائی جاتی ہے اور اولاد کی محبت بھی پائی جاتی ہے، اگر ایسا ہے لَا بُدَّ لَنَا، تو یہ صرف ایک صورت میں پاسبل ہے. کس صورت میں پاسبل ہے؟ فَالشَّفَقَةُ لَنَا وَالْحُبُّ لِلَّهِ خَالِصَةً، کہ ہمارے لیے شفقت ہو اور محبت خالص خدا کے لیے ہو. یہ کمسنی کا معیار. کربلا میں جناب عباس، جو آپ کو جناب عباس اور جناب زینب پر یہ کربلا کھڑی بھی نظر آتی ہے، ایسے نہیں ہے. یہ کوئی جذباتی چیز نہیں تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ کو قافلہ دے کے جا رہے ہیں. معصوم سے کبھی کوئی جذباتی فعل سرزد نہیں ہوتا ہے. یہ معیار ہے بچپن کا. اور پھر کہا کہ اس وجہ سے امام علی علیہ السلام اپنی اولادوں میں ان دو سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اب وہی سوال ہوگا کہ امام حسن امام حسین، امام حسن اور امام حسین کو امام علی نے کبھی اپنا بیٹا نہیں سمجھا، ہمیشہ فرزند رسول کے طور پر دیکھا. امام حسن اور امام حسین کو امام علی علیہ السلام نے اپنا بیٹا نہیں، ہمیشہ فرزند رسول جانا. اور بلکہ ایک جنگ میں کہ جب امام حسن علیہ السلام جمالیہ صفین میں کافی آگے تھے تو آپ نے بے اختیار مضطرب ہو کے کہا کہ اس کو روکو، مجھے ڈر ہے کہیں نسل پیغمبر منقطع نہ ہو جائے. تو اپنی اولاد میں، یعنی کہ جسے اپنی اولاد سمجھتے تھے، ان میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اور جناب عباس کو. اینڈ دا ریزن از دس، کیا ریزن تھا؟ کہ یہ وہ تھے کہ بچپن سے نور توحید جن کی شخصیتوں میں گندھا ہوا تھا، یہ معیار. تو اگر ہم اور آپ اس بات کو، جیسے ابھی میں نے جملہ کہا کہ معصوم سے ہم باپ اور بیٹے والا رشتہ بھی قائم کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپا غلام ہو. جب انہوں نے خود یہ دروازہ کھولا ہے کہ تین میں سے کسی ایک دروازے سے میرے پاس آ جاؤ، لیکن اگر باپ اور بیٹے یا اولاد اور باپ والا رشتہ قائم کرنا ہے تو توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا، کردار کو پاک و پاکیزہ کرنا پڑے گا. کیونکہ امام علی علیہ السلام اگر اپنی اولاد میں بھی کسی کو زیادہ چاہ رہے ہیں تو اس کے فہم معرفت توحید کی وجہ سے زیادہ چاہ رہے ہیں. اور پھر دیگر جو کوالٹیز ہیں، کیونکہ انسان جو حقیقتاً موحد ہوتا ہے، سب سے بہترین اور پاکیزہ ترین صفات ایسے ہی نفس میں پیدا ہوتے ہیں اور پرورش پاتی ہیں. مشرک نفس کبھی بھی اعلیٰ صفات کو پرورش نہیں دے سکتا، یہ اصول بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ. جو نفس موحد ہو، خالصتاً خدا پرست ہو، خالصتاً خدا بین ہو، اعلیٰ انسانی صفات ہمیشہ اس میں پرورش پاتی ہیں. تو کوئی عجب نہیں ہے کہ جناب عباس کا جو کیریکٹر ہمیں نظر آتا ہے کربلا میں، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا تھرو آؤٹ، وہ اس بیس پر. اب ایک اور چھوٹی سی بات آخر ٹائم جی، بس ایک اور چھوٹی سی بات، ایک واقعہ اور اس کا ایک نتیجہ، اور میں پھر بات اچھی حد تک ختم کروں. کہ ایک دن امام علی علیہ السلام نے جو بھی اپنے گھر میں تھے بچے چھوٹے، اور جناب سیدہ اس وقت حیات تھی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، اس کے بعد ان سب کو جمع کیا، اور امام حسن علیہ السلام جو آپ کے اولاد میں سب سے بزرگ تھے، بڑے تھے، ان سے کہا کہ انہیں، جیسے آج کی زبان میں کہیں کہ خطبہ دو، نصیحت کرو اپنے گھر والوں، خطاب کرو ان سے. اچھا، امام حسن علیہ السلام کا اور تقریباً تمام ائمہ کا کے اندر جو ایک اور چیز بڑی وضاحت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جو کہنے کردار معصوم کی ایک بڑی اسپیشل کوالٹی ہے، وہ ہے ادب. اور یہ آج کی دنیا میں جو تاغوتی اور شیطانی نظام ہے، اس کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے کہ انسان بے ادب اور بد تہذیب ہو جائے. کہ جو آج کہ یہ تاغوتی نظام جو بچوں کو تربیت دیتا ہے، بڑے کے سامنے جس طریقے سے بات کر لو، بڑے کو جو دل چاہے بول دو، جس طریقے سے، یعنی کہ یہ تمام چیزیں، اور مجھے واقعی اس بات پہ بڑا دکھ ہوتا ہے سن کے کہ اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کہ بزرگوں کی محفل میں پیر پھیلا کے نہ بیٹھنا، بلند آواز سے قہقہہ نہ لگانا، چیخ چیخ کر نہ بولنا، یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں جو ہمارے ادب کا حصہ ہیں، اور در حقیقت یہ سب کچھ کردار انبیاء ہے، اس کا حصہ ہے. تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں کہ کیا ہوتا تھا، کہ چھوٹے چھوٹے تھے امام حسن اور امام حسین، مدینہ میں باقاعدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کو بھیجتی تھیں مسجد نبوی کہ جاؤ سنو تمہارے نانا آج کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات بیان کر رہے ہیں، کون سی اچھی چیز سنا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ دونوں شہزادے گھر واپس آتے تھے تو ان سے سنتی بھی تھیں اور یہ خود سناتے تھے. یہ طریقے، یہ سنتیں کہ، اور آپ یقین کریں کہ اس چیز کا خود مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے، اور ہماری والدہ خدا ان کو جنت نصیب کرے، کہ وہ بہت پیشنس کے ساتھ جائے نا، کہ میں مسجد گئے، تقریر سنی، درس سنا، اب سب کچھ آ کے میں جتنا یاد تھا امی کو سناتا ہوں، اور وہ بھی خاموش بیٹھے آدھا آدھا گھنٹہ سن رہے ہوتے ہیں. یہ سنت ہے جس سے بچوں کے اندر بہترین اضافہ ہوتا ہے، ان کی شخصیت میں بہترین تربیت. تو ایک دن جب امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے اور جناب سیدہ کو بتانا شروع کیا، تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے، یعنی کہ ہاں یہ چیز ہے کہ جناب سیدہ نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں بتاتے ہیں، تو امام علی علیہ السلام نے کہا میں بھی سنوں گا، دیکھیں وہ میرے بیٹے کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے اپنے نانا کی حدیث سناتے ہیں. تو امام علی علیہ السلام آئے کمرے میں، اندر کے کمرے میں خاموشی سے بیٹھ گئے کہ پتہ نہ چلے. امام حسن بعد میں انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی، کہنے لگے کہ مادر گرامی زبان کھل نہیں رہی ہے، لگتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی انسان کسی کی نظروں کے سامنے ہو. تو اس وقت امام علی علیہ السلام اندر آئے اور آ کے ان کو سینے سے لگایا بارہ. تو جب امام علی نے کہا کہ خطاب کرو، سخنرانی کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو نصیحت کرو، امام حسن علیہ السلام نے سر جھکا لیا. یہ نہیں ادب کہ آپ کی موجودگی میں میری زبان نہیں کھل سکتی. امام علی علیہ السلام کمرے سے باہر تشریف لے گئے، گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے گفتگو شروع کی کچھ دیر تک، اور پھر واپس آئے اور اپنے بیٹے کو آگے سینے سے لگایا، دعا دی. تو جو ادب یا جو طریقے خاص طور سے اس خانوادے سے ہمیں آتے ہیں وہ یہ کہ اپنی اولاد کو فن سخنرانی سکھاؤ، کہ وہ حق کے رستے میں اچھی بات کو بیان کرنے کے قابل ہوں. آج ہماری اولاد خدا نخواستہ کس جگہ پر ہے کہ جتنی خرافات اور فضولیات ہیں اس کے لیے منہ کھلا ہوتا ہے، اور دو اچھے جملے بولنے کے لیے زبان میں طاقت نہیں ہوتی. یہ وہ طریقہ اور سنت ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے، اور اسی لیے آپ دیکھیں، یہی دیکھیں کہ یہ وہ تربیت تھی کہ جس نے وہ خطبے دلوائے ہیں علی کی بیٹیوں سے. اگر وہ خطبے نہیں ہوتے کوفہ اور شام کے بازاروں میں، تو بنو امیہ کے اس ظلم کی بساط اتنی جلدی نہیں الٹتی. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلثوم کی وہ طلاقت زبان، زور خطابت تھا کہ جس نے اس مجمع کو منقلب کر دیا، کہ جو ان اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا اور حکومت کے خلاف ہو گیا. تو اس چیز کی تربیت شروع سے دی ہے اپنے اپنے بچوں کو، کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی، یعنی کہ جو آپ کا جن اولادوں پر باقاعدہ اور سب پر آپ نے جو محنت، کوئی اولاد ایسی نہیں تھی کہ جس کے پاس یہ فن خطابت اور زور سخنرانی موجود نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں آج کی حد تک سوچ کے تو میں بہت ساری باتیں آیا تھا، لیکن آج کی حد تک اتنا رکھتے ہیں. آخر میں بس ایک تبرکن، ایک واقعہ علمی حوالے سے، اور پھر بات ختم. اور اگر آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ، میں بات چیت نہیں ختم کر رہا لیکن اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک واقعہ ہے امام علی علیہ السلام کا جو آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی اور اضافی چیز پتہ چلی تو میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت مشہور واقعہ ہے، اور اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ لوگوں نے جب امام علی علیہ السلام نے خاص طور سے نعرہ سلونی بلند فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو اس وقت لوگوں نے بڑے عجیب عجیب سوال کیے، اور اس میں سعد بن ابی وقاص نے اٹھ کے پوچھا تھا کہ یا علی میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تیرے سر اور چہرے پر تو کوئی بال نہیں بچیں گے، لیکن تو اپنے گھر جا اور اپنے اس بیٹے کی فکر کر کے جو میرے بیٹے کے ساتھ قتال کرنے والا ہے، عمر ابن سعد، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. تو لوگوں نے باقاعدہ یہ پلاننگ کی تھی کہ امام علی علیہ السلام سے کوئی ایسے سوالات پوچھے جائیں کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکیں، یا جس کے جوابات اتنے تفصیلی اور طولانی ہوں کہ وہ بتاتے بتاتے تھک جائیں. اور اس قسم کے سوالات عین اس وقت جا کے کیے جائیں کہ جب امام علی نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وقت نماز. تو آپ اپنے گھر سے نکلے، باہر سواری کو تھاما اور پوچھا کہ یا علی کون سے جانور ہیں کہ جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ تب وہ اپنے خیال میں سوچ کے آئے تھے کہ امام علی علیہ السلام اب لسٹ گنانا شروع ہوں گے کہ فلاں 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 فلاں. آپ نے ایک پیر گھوڑے کے اس پر رکھا اور کہا کہ جو جانور جن کے کان ظاہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان مخفی ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جملہ مخفی، اس کا مطلب ہے کہ جس کے کان نظر نہیں آتے، ایسے نہیں کہ کان نہیں ہے، ہیئرنگ ایبلٹی سے محروم ہے. خدا نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ کچھ کے کان ظاہر ہیں، کچھ کے چھپے ہوئے ہیں، نہ کہ کسی کے پاس قوت سماعت ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ جس کے پاس کان ظاہر ہیں وہ سن سکتا ہے، اور جس کے کان ظاہر ہیں وہ سن نہیں سکتا. نہیں، سننا اور نہیں سننا نہیں کہا، جس کے کان ظاہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جس کے کان چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. سواری پہ سوار ہوئے اور کہا جاؤ تحقیق کر کے آؤ. اب وہ شخص پتہ نہیں تحقیق کی نہیں کی، تھوڑے دن بعد پھر آیا. آپ نے فرمایا کہ جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو دانا بھراتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جاؤ تحقیق کر کے آؤ. پھر تھوڑے عرصے بعد آیا، آپ نے فرمایا کہ جو جانور اپنی غذا چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو جانور اپنی غذا نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جاؤ تحقیق کر کے. اس وقت اس نے معافی مانگی کہ یا علی اب معاف کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تم قیامت تک میرے پاس آتے رہتے تو ہر دفعہ تم کو ایک نیا جواب دیتا. تو عام طور سے اس واقعے میں یہ دو بعد والے ہمارے ہمیں نہیں بیان کیے جاتے، انڈے وہ کان ظاہر اور کان مخفی والا بہت مشہور ہے. لیکن اور اس میں ایک خاص بات کیا ہے کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ علمی طریقہ رہا ہے. اس ایک بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیے گا کہ علمی اور علم اور تحقیق پر ہمیشہ لوگوں کو متوجہ کیا. وہ نالج نہیں ہوتی کہ جس کے جو لوگوں کے اندر سے انکیوزیٹیونیس اراؤز نہ کرائے، جو نالج تھرسٹ کی جائے، جو نالج زبردستی حلق سے نیچے ٹھونس دی جائے، وہ علم نہیں ہے. علم اس کو کہتے ہیں، اس بیان کو علم کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سننے والا اپنے کو پیاسا محسوس کرنا شروع کر دے. یعنی عالم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو پیاسا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ چیز میری ریکوائرمنٹ ہے، عالم اسے کہتے ہیں کہ جو دوسرے کو یہ احساس دلا دے کہ یہ پیاس تمہارے اندر موجود ہے لیکن تم توجہ نہیں کر رہے. یہ معصوم کا طریقہ ہے. اور بعض اوقات ہمیں ایک چیز، تھوڑی تھوڑی باتیں یاد آتی جا رہی ہیں، بس اب یہ بالکل آخری جملہ، کہ بعض اوقات ہم واقعات جب بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، تو ان کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے اہل بیت کسی شخص کے حوالے سے، کسی شخص کے ساتھ ایک حقارت اور ذلت سے بات کر رہے ہیں. یہاں بھی میں ایک اصول آپ کو سمجھا دوں، اہل بیت نے حقارت اور ذلت سے بات کی ہے صرف ایک قسم کے افراد سے جو خدا اور دین کا دشمن ہے. اس کے علاوہ اہل بیت نے کبھی کسی کے ساتھ حقارت سے بات نہیں کی. یعنی ایک شخص لا علم ہے، ایک شخص گناہگار ہے، ایک شخص خطاکار ہے، اہل بیت نے اسے ہمیشہ محبت سے اس کو خطاب کیا، اس کی ہدایت کی بات کی ہے. یعنی اکثر اوقات مجالس میں اس طرز بیان اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں تم تو بیکار ہے، اور تو ایسا کبھی بھی نہیں رہا ہے اگر آپ واقعات کو پڑھیں جو موجود ہیں. ہاں صرف ایک شخص، ایک قسم کے افراد کو جو خدا کے دین کا دشمن ہے، جو خدا کا دشمن ہے، اس کو کبھی کسی عزت سے ٹریٹ نہیں کیا انہوں نے، اس کو کوئی اہمیت اور حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن باقی اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت ہے، ان کی ظاہری اور باطنی ضروریات کا خیال ہے، اور ہر ممکن ایفرٹ ہے ان کی تربیت اور انہیں بہتر بنانے کی. اور یہی وہ پیغام ہے کہ جو معصومین علیہ السلام سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، کہ اگر ہم بھی، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اگر ہم بھی حکومت اسلامی بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے حکومت اسلامی کہاں قائم ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے نفس پہ. اس کے بعد حکومت اسلامی کہاں قائم ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے گھر میں. یعنی کہ یہ دو مقامات سب سے پہلے حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے، پہلے اپنی ذات، پھر اپنا گھر اور اپنا خاندان. تو اس میں محبت کا عنصر ہونا چاہیے، اس میں ایک کنسیڈریشن کا عنصر ہونا چاہیے. یعنی کہ یو فیل فار سم تھنگ ہو ڈز ناٹ نو، فیل کہ ارے یہ بےچارا جانتا نہیں ہے اور تکلیف میں، اس کے اندر ایک اذیت ہے اور اس کو احساس نہیں ہے. دوبارہ ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی. آپ لوگ اگر کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایون اگر آپ کوئی اپنے پاس سے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی واقعہ بیان کرنا چاہیں تو بسم اللہ. کوئی سوال ہو تو. And I also invite critical questions as well. کہ کوئی بات آپ کہیں کہ نہیں بالکل سمجھ میں نہیں آئی یا صحیح نہیں لگی، آپ اس طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں.
مہدی بھائی آپ نے جو ابھی جواب جناب زینب کا جواب تھا جس میں قبض کا ورڈ آیا تھا، اقبال بھائی، تو اس کا جگر سے آپ سے جیسے تو قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس میں یہی ہے، تو وہ پھر وہاں پہ فٹ نہیں ہو رہا؟
فٹ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انسان کو ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ اتنی مشقت میں ہے کہ جو اس کے جگر کو پگھلائے. یعنی جب
عام طور پر ترجمہ تو کچھ اور کیا جاتا ہے،
یہی ہے مشقت ہے، ترجمہ اس کا مشقت ہے. لیکن اگر آپ اس کے روٹ میننگ میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ایسی مشقت جو انسان کو خستہ حال کر دے. یہ کہ ہم نے اس زندگی میں انسان کو اس طریقے سے خلق کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ایسی مشقت ہے اس زندگی میں رہنا کہ جو خستہ حال کر دے. تو وہ وہی جگر.
جی
ٹھیک ہے، چلیں. آپ سب حضرات کی توجہ کا بہت بہت شکریہ، اور رب العالمین خاص طور سے آج کے دن کی مناسبت سے کہ امام علی علیہ السلام کے برکات کے طفیل سے خدا ہمیں علم اور عمل کے میدان میں ترقی عنایت فرمائے. اور ایک بہت خوبصورت دعا ہے امام علی علیہ السلام کی، اس کے ساتھ کہ اللہم نور ظاہری بطاعتک وباطنی بمحبتک وقلبی بمعرفتک وروحی بمشاہدتک وسری باستقلال اتفال حضورتک. کیا فرماتے ہیں کہ اے خدا نورانی کر دے میرے ظاہر کو اپنی طاعت سے، میرے باطن کو اپنی محبت سے، میرے قلب کو اپنی معرفت سے، میری روح کو اپنے مشاہدے سے، اور میرے وجود کے انتہائی پہلو کو اس چیز سے کہ میں ہمیشہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ دعا بذات خود ایک پوری تشریح یہاں ملے، لیکن اس دعا کے ساتھ ہم اپنے چلو.